या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 681।
या अली मदद, एक दिन साहेब सबको बुलावे, एक दिन साहेब सबको बुलावे, तो लेखा ले से दिया दिला भाई लेखा ले से तिलक सैया जी मोरे डरवा गो एक दिन को मौलाना हाजिर हम सैयद सल्लल्लाहु मरहूमों के पीछे हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो उन्हें इसी तरह से पहुंचता है कि जैसे हम जाहिर में करते हैं। हमें एक दिन मरना है, ये तो हक बात है। ऐसे दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि 50% लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग एथिस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक उसको कहते हैं कि जो मजहब को नहीं मानते लेकिन खुदा को मानते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं कि जो ये कहे कि मौत नहीं है। 100% लोग मौत को जानते हैं। हम लोग जो एशिया में रहते हैं, खसूसी तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो बाप दादा थे हिंदू थे, हिंदू कल्चर के हिसाब से मौत को बड़ा भयानक समझा गया है, खौफनाक चीज है। लेकिन अगर हम हकीकत को देखें और खसूसी तौर पे जब हम इस्लाम की स्टडी करते हैं तो मौत इतनी खौफनाक नहीं है। मौत एक प्रोसेस है हमारी लाइफ का कि हम इस दुनिया के अंदर चंद अरसे के लिए आए हैं, परमानेंटली इस दुनिया में रहने के लिए हम नहीं आए, क्योंकि अल्लाह ने हमको कहा है कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फानी है और उसे एक दिन फना होना है। किसी की उम्र चंद घंटे की होती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स हैं, इनमें से बाज ऐसे हैं कि वो चंद घंटे ही जिंदा रहते हैं। बाज खुदा की मखलूकात में ऐसे हैं कि चंद दिन जिंदा रहते हैं, बाज चंद महीने जिंदा रहते हैं, बाज चंद बरस जिंदा रहते हैं। ऐसे भी हैं जानवरों में और दूसरी जमादात के अंदर कि जिनकी उम्रें 500-700 हजार बरस 2000 बरस की होती हैं। इधर ही मैं, मुझे एक जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, इधर एक दफा मैं आया अमेरिका के अंदर, बहुत वर्षों की बात है, 20-21 बरस हुए, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि देर इज अ लिविंग एंटिटी ओवर 3000 ईयर्स। तो पता लगा, मैं देखने गया तो दरख्त था, 3200 बरस पुराना दरख्त था, और दरख्त एक जिंदा एंटिटी है। दरख्त के अंदर खुदा ताला ने लाइफ रखी हुई है। इसी तरह से ये जमीन जो है ना, ये एक दिन जमीन भी फना हो जाएगी, ये चांद सूरज भी मिट जाएंगे। वो अल्लाह ताला परवरदिगार के जो खालिक अकबर है, वो हर वक्त नई नई चीजें खल्क कर रहा है, और दूसरी तरफ जो पुरानी चीजें हैं वो उनकी उम्र के हिसाब से जो खुदा ताला ने तय की है उनके लिए, वो मिट रही हैं, इधर पैदा हो रही हैं, इधर मिट रही हैं। आप ख्याल करो कि सारी दुनिया की इस वक्त 6.5 बिलियन की जो आबादी है, اس کے اندر کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں آدمی گزر رہے ہیں. یہ خدا کا پروسیس ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہ چیز خدا کی عظمت، بڑائی اور خدا کی ہستی کو ظاہر کرتی ہے. اس کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں. کل نفس ذائقہ موت، ہر نفس کے جو سانس لیتا ہے، ہر وہ شے کے جو جیتی ہے، وہ ایک دن مرنے والی ہے. ہمارے پیروں نے ہمیں اس بات اور حقیقت پہ بہت کچھ بیان کیا ہے، بہت کچھ.
اگمے سوئی دین آٹھویں،
جو اگا ہے یعنی دن، وہ ایک دن آٹھویں گا مگر ختم ہو جائے گا.
ہر پھولیا سوئی کروا جنمیا سوئی.
چلا، جو آدمی پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مر جائے گا. موت بڑی خوبصورت ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ زاتار فرماتے ہیں، موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے. عید میں کیا ہوتا ہے؟ محبتیں ہوتی ہیں، گلے ملتے ہیں، دوستوں کی، پیار کرنے والوں کی، اور جن کو ہم پیار کرتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہاں تو سب سے بڑا دوست اس پروردگار کے بغیر اور کوئی نہیں، سچا دوست. مولا کہتے ہیں مومن کے لیے موت کا دن عید کا دن ہے. اور موت جو ہے وہ ہمیں دکھوں سے بچانے والی چیز ہے. عموماً آدمی بوڑھے ہو کے مرتے ہیں، مگر یہ کوئی لازم نہیں. ہر ایج میں، ہر عمر کے اندر آدمی مرتے ہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں بھی مر جاتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں. لیکن عموماً خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے اور پھر بوڑھا ہو کے پھر مرے، یہ نیچرل طریقہ ہے. مگر ہم لوگ غلطیاں کر کے، کھانے پینے کی یا اور دوسری، تو اپنی زندگی کو ہم بگاڑ لیتے ہیں. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، خاص طور پہ مڈل ایج کے اندر، جس کی ایج 45-50 برس سے شروع ہوتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، الگ الگ قسم کی مختلف بیماریاں پکڑتی ہیں. اور یہاں تک کہ جو بڑھاپا ہے، بڑھاپا ایک دکھ دینے والی چیز ہے. مولانا مرتضی علی فرماتے ہیں، سب روگ تھی بڑا روگ بڑھاپا. بڑھاپا ایک روگ ہے، ایک مرض ہے. اور اگر اس نے اپنی جوانی میں غلطیاں کی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی غلطیاں ہیں، میں اس کی کوئی تعریف میں جانا نہیں چاہتا، تو بڑھاپا دکھی ہوتا ہے. اگر اس کی جوانی صاف ہے، اگر جوانی میں اس نے اپنے خیالات رکھے ہوئے ہیں اچھے، اپنے قابو میں، اور بدنی اور خیالی غلطیاں نہیں کی، تو اس کا بڑھاپا آسان جاتا ہے. ایسے بوڑھے آدمی کو بہت دکھ نہیں ملتا، بلکہ اس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے، وقت ملتا ہے کہ وہ عبادت کرے. کیونکہ بڑھاپے میں اسے کھانے کمانے کی فکر نہیں ہوتی، بچے جوان ہیں، سب کچھ مہیا ہوتا ہے. جس طرح سے جوانی کے اندر اس نے اپنے بچوں کو پالا ہے، محنت کر کے ان کے لیے کمایا اور ان کو دیا، اب ان کا فرض یہ ہے بچوں کا کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن شریف میں کہا ہے کہ جب تیرے سامنے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کر. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے زور سے بھی آواز مت نکالو، یعنی مطلب کہ اتنا ادب رکھو کہ زور سے بولو بھی مت. اور بہت بڑی تلقین کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے. اور ہمارے بہت سے اماموں نے، ہمارے بہت سے پیروں نے ماں باپ کی خدمت کو عبادت کا درجہ دیا ہے. 1894 میں امام سلطان محمد شہزادار نے ایک کتاب لکھی تھی فارسی میں، پھر اس کے عربی ٹرانسلیشن کیے گئے اور کچھ میں ٹرانسلیشن کیے گئے۔ حاجی گمڑیا کو یہ 75 پیج کی کتاب امام نے دی اور فرمایا کہ مجھے اس کا کچھ ٹرانسلیشن بنا دو، سندھی بنائی۔ اس زمانے میں کھوجگی کو سندھی کہتے تھے۔ اس کتاب کا نام ہے اصول و فروع دین، امام سلطان محمد شاہ کی کتاب ہے، اور اس وقت مولا کی عمر 17 سال کی تھی۔ 1877 میں مولا دنیا بھر پیدا ہوئے اور 1894 میں یعنی 17 سال کی عمر میں مولا نے یہ کتاب لکھی تھی۔ بہت سو کو تو پتا بھی نہیں ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ حکم کیا 250 کتابیں چھپا، تو کھوجگی میں 250 کتابیں چھپائی گئیں، مولا کے حضور میں بنڈل آ گئے پڑے رہے۔ اس زمانے کے اندر بیت الخیال کا کام کرنے کے لیے امام کے حضور میں ایک ایک آدمی جایا کرتا تھا، آج تو ہزاروں جوان بچے بیٹھ جاتے ہیں اور امام آ کے بول دیتے ہیں، مگر وہ زمانہ تھا اور بیت الخیال کی عبادت بہت چھپی ہوئی چیز تھی۔ تو امام پاس بیت الخیال کے لیے یا چٹھی بدلانے کے لیے یا مہمانی کے لیے جب آیا جایا کرتے تھے تو جس کے اوپر میٹھی نظر پڑ گئی تو ایک کتاب اس کو دیتا تھا۔ میرے دادا کو وہ کتاب ملی تھی جو میرے پاس ہے۔ اس کتاب کے اندر امام فرماتے ہیں، پہلے تو گناہ نہ کرنے کے لیے بہت سے فرمان کیے مولا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کے اندر بھی درجے ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ریز ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا جو اکاؤنٹ ہے فرشتوں کے پاس وہ ایک بینک کے اکاؤنٹ کی طرح ہے، 3 کالم ہیں، ڈپازٹ، ود ڈراول اور بیلنس۔ ہم نے 100 ڈالر ڈالے، 50 نکال لیے تو بیلنس میں 50 پڑے ہیں۔ کبھی ایسا ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ڈپازٹ ہوتا ہے 100 ڈالر کا اور مینیجر سے مل کے ہم 150 ڈالر وتھ ڈرا کرتے ہیں تو ادھر ریڈ میں چلے جاتا ہے، مائنس 50 ڈالرس۔ تو یہ 50 ڈالرس رکھے، 100 نکالے، 150، تو 50 ڈالر قرضہ رہ گیا۔ ایگزیکٹلی سیم پیٹرن ہے ہمارے اعمال کے اکاؤنٹ کا۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو خود بخود مٹائے جاتے ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں کہ گناہ ہے کہ اس کے سامنے نیکی کا بھی اتنی ہی قیمت ہے۔ میں آپ کو یاد ہی کراتا ہوں کہ آپ کے کھیسے میں جو نوٹ ہے، کرنسی نوٹ، سائز لگ بھگ سب کے ایک جیسے ہے، اوپر لکھا ہے 1 ڈالر تو 1 ہی ڈالر، لیکن ایسے نوٹس بھی ہیں اس پہ لکھا ہے 100 ڈالر، تو ایسے 100 ڈالر ہیں، ایک ہی نوٹ ہے مگر 100 ڈالر قیمت ہے۔ اس طرح گناہ اور نیکیوں کی بھی ایسی ہی قیمت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ 1 ڈالر کی قیمت کے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کی ڈالر قیمت ہے، کچھ ایسے گناہ ہے کہ 100 ڈالر کی قیمت ہے، کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ 100 ڈالر کی قیمت ہے۔ تو اب یہ گناہ اور نیکیوں کا یہ حساب، یہ مائنس اور پلس کی بات ہے، مگر خدا تعالی رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ بہت سی چیزیں نوازش کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سی جو نیکیاں ہیں ان کی قیمت ان کی درجے کے حساب سے ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی بہت جلدی سے مسجد میں آ کے نماز کی انتظاری کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا، اس کو ایسی نیکی ملے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیا۔ پھر فرمایا کہ جو آخر میں آتا ہے تو اس نے جیسے کہ ایک گائے قربان کی، اس طرح سے۔ اب ہندوستان میں اونٹ تو بہت کم ہے، تو ہمارے پیروں نے ہم کو، ہمارے باپ داداؤں کو جب اسماعیلی مذہب کی تعلیم دی تو اس نے کہا کہ گت ماہ جب آؤ اور ہے زندہ پکارو تو تم کو ایک اونٹ تم نے مولا کے رستے میں قربان کیا، ایسا ہے یاد ہے کہ نا؟ ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی ندان، ہستی یعنی ایلیفنٹ، قائم پین کایا کہتا دان ترنگ جی، قائم پایا کہو تو تم نے ایک گھوڑا امام کے رستے میں خرچ کیا یا مولا کو مہمانی کی. تو میں یہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ نیکی اور بدی کے اندر ان کی الگ الگ قیمتیں ہیں. بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ہزار دو ہزار گناہ کھا جاتی ہے، لیکن سامنے ایسے گناہ بھی ہیں کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے گناہ بھی ہیں کہ زندگی بھر کی عبادت جل جائے. بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کا درجہ اتنا بہت نہیں تو خدا تعالیٰ اپنی رحمت کر کے ان کو یوں ہی مٹا دیتا ہے، اس پر سے خدا کا نام پڑا، جس کو ہم صبح اپنی تسبیحوں میں یاد کرتے ہیں، یا اللہ یا وہاب. وہاب کہتے ہیں بے مانگے بخش دے رہے چھوڑ دے رہے، یہ اس کی رحمت ہے. الوہاب مانگے بغیر بخش دے رہے، مانگے بغیر دے وے، روزی دے وے، گناہ بخش دے وے، اس کی خوشی ہے. تو پروردگار بہت بڑا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت کو خود پہ لازم قرار دیا ہے کہ میں ہر صورت میں رحمت کروں گا. لیکن اسے یہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ گناہ کبیرہ کرو گے تو وہ بخشے نہیں جائیں گے. ابھی اللہ کے اس کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی کیٹیگری ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. صغیرہ گناہ کی تو باتیں ابھی میں نے کی کہ نیکیاں کرتے ہیں ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، ان الحسنات یذھبن سیئات، بے شک بلا شک ویریلی نیکیوں سے جو گناہ ہے وہ برباد ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. تو نیکیاں کرتے کرتے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن مولانا امام سلطان الشتت فرمایا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ معافی مانگنے پر بھی، کوئی نیکیوں کی قیمت پر بھی وہ معاف نہیں ہوتے، اس کی سزا ملتی ہے. اور ان گناہوں میں مولانا امام سلطان محمد سردار کے فرمان کی بات کرتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں. رسول اکرم کی حدیثوں میں سے یا ہمارے اماموں کے فرامین میں سے ملتے ہیں، مولا کہتے ہیں جس نے زمانے کے امام کی بیعت کی اور اس نے توڑ دی، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا اور اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی. جس نے اسماعیلی مذہب کو قبول کر کے، یا اسلام کو ایسا کہہ دو، رسول اللہ کی حدیثوں میں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر جس نے تو توڑ دیا، یعنی اسلام کے ساتھ بیعت توڑ دی، تو اللہ کے رسول کہتا ہے اس کی تمام عبادت نیکیاں برباد ہوگی. اسی طرح سے ان گناہوں کی لسٹ میں، آج میں اس کے اوپر واعظ نہیں کر رہا، میں صرف مثالوں کے طور پہ دے رہا ہوں، ان کے اندر ان دس کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا. ماں باپ کو دکھ دینے والے کا یہ گناہ اس کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوتی. میں ایک مہمانی میں بیٹھا تھا، دادا اسد دھنی سلامت دردار امام سلطان محمد شاہ آ کے بیٹھے، ایک آدمی ہے، فیملی بیٹھی ہے، مولا بیٹھے تو یہ رونے لگا. صاحب نے وجہ پوچھی، کہتے خداوند روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں. مطلب کیا ہے کہ بہت محنت کرتا ہوں لیکن بچتا نہیں اور آسانی نہیں ہوتی. اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ روٹی آگے میں پیچھے، مطلب کہ میں بھوکا رہتا ہوں، میرا خرچ پورا نہیں ہوتا. تو ماں باپ فرماتے ہیں تم نے کچھ ایسا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں خدا. کیا ہے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے. سب اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، قیامت تک انتظار کرو. اس نے مولا نے پوچھا زندہ ہے کہ گزر گئے؟ اس نے کہا کہ صاحب گزر گئے. تو اب مرے ہوئے ماں باپ سے معافی مانگنے کا موقع نہ رہا تو سب اٹھ کے کہتے ہیں قیامت تک انتظار کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز معاف نہیں ہوتی. ماں باپ کو دکھ دینے والے کبھی سکھی نہیں ہوتے, اور یہ وہ عظیم گناہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا اپنا ہاتھ نہیں. ایک جگہ اللہ کہتا ہے گاڈ از ناٹ ٹائرنٹ, خدا ظالم نہیں ہے, یعنی کہ خدا کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا, خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا. ایک نیک انسان کسی کو دکھ نہیں دیتا تو وہ پروردگار رحیم و کریم, وہ کیسے دکھ دے گا لوگوں کو. مولانا جعفر صادق کہتے ہیں اے بندے اس خدا تعالی کی بڑائی کو دیکھ کہ تم پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کے پہلے تیری روزی اس نے بھیج دی. بچہ پیدا ہونے سے دو تین دن پہلے ماں کو دودھ اتر آتا ہے, بچہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے. مولانا جعفر صادق کہتے ہیں کہ تم پیدا ہوا اس کے پہلے تیرا کھانا پینا خدا نے بھیج دیا. یہ رحیم جو ہے وہ دوسرے کو دکھ دے گا؟ کبھی نہیں. لیکن ہم ہی اپنے کرتوت سے اپنی زندگی کو بوال کر لیتے ہیں, بوجھ بنا لیتے ہیں, اور یہ چیزیں ہم کو موت کے وقت آڑی آتی ہیں. بعض گناہ ایسا ہوتے ہیں دینداروں کہ اس کا بدلہ تھوڑی دیر کے اندر مل جاتا ہے. بعض نیکیاں بھی ایسی ہیں. بعض گناہ ایسا ہوتے ہیں کہ دو چار دن کے بعد بدلہ ملتا ہے. بعض گناہوں کو ہمیں بدلہ برس دو برس کے بعد ملتا ہے. ایسے بھی گناہ ہیں کہ ہم کو موت کے وقت اس کی سزا ملتی ہے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم پروردگار ہم کو چانس دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں, پشیمان کریں اپنے آپ کو, تو خدا اس کے گناہوں کو گھٹا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. پشیمانی گناہوں کو مٹانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. بھول ہو گئی, اور گناہ کرنے کے بعد اگر انسان سمجھ جاوے, پشیمان ہو, تو خدا ہلکی سی سزا دے کے, ہلکی سی سزا دے کے سزا تو ملے گی, زیرو تو کبھی نہیں ہوگا, سزا ضرور ملے گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ $100 کی سزا کو خدا $1 دے کے معاف کر دے, یہ ہوتا ہے. اور اس میں خصوصی طور پہ ہمارا مذہب ہمیں بہت کام آتا ہے نیکیاں کرنے سے, اور خاص طور پہ ایسی نیکیاں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی مدد کرنا, کسی کی خدمت کرنا, کسی کے ہیلپ کرنا, کسی کے لیے دعائیں مانگنا, یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو خدا کو بہت پیاری ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتے. میں ایک دو باتیں اور کہہ دوں تاکہ وہ لوگ کے جو بیپار کرتے ہیں, یا وہ لوگ کے جو دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں, وہ لوگ کے دغا فریب کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ان کے سمجھنے کے لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان 10 گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادا نہیں کیا. یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ آپ قرضہ نہ دو. رسول پاک کی عادت تھی, کسی کا باپ گزر گیا تو بھاگا, نبی کی خدمت میں, یا نبی میرا باپ گزر گیا, آپ اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھا دو, دعا کرو. پہلا کوشچن نبی یہ کرتے تھے کہ قرضہ چھوڑ گیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, نہیں. پہلا کوشچن یہ تھا کہ قرض چھوڑ گیا؟ ہاں یا نبی, میرا باپ قرض چھوڑ گیا لیکن میں اس کا بیٹا ہوں, میں پرومس کرتا ہوں بھر دوں گا. تو نبی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتے تھے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا باپ قرض دار مر گیا اور میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ اٹھا سکوں, تو نبی اس کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. قرض دار ہو کے مرنا نبی کو بالکل پسند نہیں تھا, کیونکہ دوسرے کا قرض ادا نہ کیا گیا, خدا کو یہ چیز پسند نہیں. مرنے سے پہلے اپنا قرضہ دے کے جاؤ, اور ویسے بھی جہاں تک بن سکے قرض مت اٹھاؤ, اور اگر ضرورت کے بغیر نہیں چل سکتا تو پھر اس کو بھر دینا چاہیے. بھوکے رہ کے بھی قرضہ بھرو. اور اگر قرضہ قرض دار آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی موت کے وقت جان نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ, میں نے کل پرسوں کہیں واز میں یہ ذکر کیا, اللہ کہتا ہے جو میرے مومن ہیں ان کے پاس خوبصورت فرشتے آئیں گے, موت کے فرشتے خوبصورت ہوں گے, وہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور اس کو موت آسان ہو جائے گی. لیکن جو میرے بندوں کے اندر گنہگار ہیں, اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں بھیانک ڈرونے فرشتے بھیجوں گا, موت کے فرشتے, کہ اس کو دیکھ کے ہی وہ خوف میں آ جاوے, ڈریڈ فل فرشتے ہوں گے. یہ چیزیں ہمیں موت کے وقت تکلیف دیں گی. گنا تمہارو دشمن پھنسے, تمہارے ہی اعمال تمہارے دشمن بنیں گے. خدا کی رحمت نازل ہونے کے بہت سے طریقے ہیں, اس کی مہربانی مانگو, اس کی خوشی مانگو, اس کی بخشش مانگو, اس کی رحمت مانگو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. ان 10 گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے ٹرسٹ میں. کوئی آدمی دے گیا کہ میرے یہ $1,000 رکھو, میں انڈیا جاتا ہوں, واپس آؤں گا. تو جب وہ واپس آیا تو یہ بھائی نے تو 10-20 اس میں سے چوری کر لیے یا خرچ کر دیے, میرے پاس اور نہیں ہے, یہ اتنے ہی ہیں. تو یہ جو بد دیانتی ہے اللہ کو بہت غضبناک بناتی ہے. ٹرسٹ میں تمہیں ایک چیز دی گئی, اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں. خدا کہتا ہے یہ گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور اس میں خاص طور پہ کسی بیوہ کے یا یتیم کے یا تکلیف والا غریب شخص ہے, اس کے پیسے کسی مالدار آدمی کے پاس پڑے ہوں گے اور وہ اس میں سے اچاپت کرے, بد دیانتی کرے, اس خدا کا غضب اترتا ہے اس سے. اور غضب کے بہت سے طریقے ہیں, غضب کے, خدا کے غضب سے بہت سے طریقے ہیں. فارسی زبان کے اندر ایک کہاوت ہے کہ خدا جب غصہ کرتا ہے تو اس کی لکڑی میں آواز نہیں. چوبے خدا, خدا جب ہی لکڑی مارتا ہے تو اس کے اندر آواز نہیں آتی. چوبے خدا آواز ندارت, گربزن دوا ندارت. اگر وہ لگتی ہے تو خدا کی لکڑی کی دوا نہیں ہوتی. خدا کے غصے سے بچو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری, اور وہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں بچاتا ہے. مذہب ہمیں کہتا ہے یہ کر یہ نہ کر. یہ مذہب نبیوں نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو دیا ہے. تو مومنوں, جو نیک انسان ہیں, پل پل کے اوپر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ایک حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا. اللہ کا نبی کہتا ہے میں ہر روز 1,000 دفعہ استغفار کرتا ہوں, یعنی معافی مانگتا ہوں خدا سے. وہ تو پاک ہے, اس کے منہ سے تو یہ ساری کائنات بنی. لیکن کیونکہ ہمارا استاد ہے, ہمارا مرشد ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں 1,000 دفعہ استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میرے پالنے والے میرے گناہ بخش, میں توبہ کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے توبہ تو نسور, یعنی توبو الیہ توبہ تو نسور, اللہ کے پاس ایسی توبہ کرو جیسی نسور نے کی, کہ توبہ کر کے دوبارہ وہ گناہ نہ ہونا چاہیے. ہمارے مذہب کے اندر, خاص طور پہ اسماعیلی طریقے کے اندر, چونکہ امام بیٹھا ہے, ہمیں بہت سی بخشیشیں ملتی ہیں. آپ دیکھو تو صحیح جماعت خانہ بھرا ہوا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ 1,000 آدمی سے تو بہت زیادہ ہے. یہ سب ہم سب نے مل کے اس مرحوم کے لیے درود پاک کی تسبیح نکالی, اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی. یہ تو بڑا نصیب دار شخص. ہمارے مذہب میں یہ, ہمارے طریقے میں یہ چیز ہے. دوسرے مذہبوں کے اندر موت اتنی خوبصورت نہیں ہے, مر جاتے ہیں 5-10 آدمی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی خوب آدمی ہوتے ہیں, اس کی یہ جو مجلسیں بنتی ہیں یہ سب چیزیں اس کو کام آتی ہیں. ہم اس کو یہ پارسلز بنا کے دیتے ہیں کہ رستے میں تم کو کام آئیں گے, تم بھوکے نہیں رہو گے. اسی کو سمر کہتے ہیں. عربی زبان کا جو لفظ سمر ہے اس کا مطلب ہے فروٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسافر جاوے تو اس کو رستے میں کھانے پینے کے لیے کوئی پوٹلی دیتے ہیں رستے میں کھانا پینا, کیونکہ وہ زمانے کے اندر رستے میں ہوٹل دکانیں نہیں تھیں. اسی لیے اس کا نام سمر رکھا گیا. کسی نے 2 سنٹ دیے, کسی نے $2 دیے, ہم نے اس کی روح کے لیے دعا کرائی، اس کے لیے ساری جماعت نے مل کے دعا مانگی، اس کے لیے زیارت پڑھی گئی، اس کے لیے فاتحہ پڑھا گیا، تسبیحاں نکلی، کیسی خوش نصیبی ہے یہ. ہمارے مذہب کی ایک اور خوبی دیکھو، نبی کریم سخت بیمار پڑے، حضور 3 دن بیمار رہے. ویسے ہوئی ہو تو ان کو تھوڑا کمزوری آ گئی تھی، 2 مہینے سے حالت ٹھیک نہیں تھی، پیر لوٹ کھڑاتے تھے، لیکن آخری 3 دن حضور کو بخار آتا تھا، اور جب ہی وقت نزدیک آیا تو اندر بدن میں موت گرم ہے، موت گرم ہے، پسینہ آ جاتا ہے. تو نبی کریم بازو میں لگن پڑا تھا پانی کا، انگلیاں ڈال ڈال کے چہرے پہ ملا کرتے تھے، کیونکہ موت کی گرمی لگتی تھی اور عموماً موت پہ پسینہ آ جاتا ہے. 2 دن باقی تھے، نبی نے بلال کو بلایا، بلال شہر میں جا کے مدینے میں مناجی کرو کہ میرے اوپر اگر کسی کا کوئی قرضہ ہے تو میرے پاس آ کے لے جائے. سب کو معلوم تھا کہ رسول پاک کی حالت اچھی نہیں ہے. منادی کی گئی، ایک آدمی گیا رسول کے گھر پہ، اندر چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر جو اصحابی نزدیک میں تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے اس سے آ کے کہا کہ یہ منادی کی گئی، یا نبی میرا آپ پر قرضہ ہے. کسی آدمی نے پکڑ کے اس کو بچھانے کی گئی، بدماش کیا کر رہے ہو؟ نبی فرمایا وہ میرے سے بات کر رہا ہے، تم بیچ میں کیوں آتے چل رہے؟ دوستوں کہتے ہیں کہ اس حالت میں نبی سے قرضہ مانگ رہا ہے. نبی نے کہا آنے دو. بولو بھائی کیا ہے؟ حضور سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. کہتے یا نبی فلاں وقت کے اوپر مدینے کے اس بازار میں ناچ رہا تھا، آپ نے مجھے پیچھے سے ٹھوکا دیا لکڑی سے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. یعنی نبی نے تو جوک کیا، میں اس کو بدلہ چاہتا ہوں کہ میں اس لکڑی سے اسی طرح آپ کو میں ٹھوکا دوں. لوگ بگڑ گئے، نبی نے سب کو ٹھنڈا کیا، تو معاملہ میرا ہے، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ لکڑی لاؤ، لکڑی حاضر، یہ لکڑی تھی. یا نبی میں اس وقت ننگا تھا، پیٹھ میری ننگی تھی، آپ یہ پیراہن، یہ کرتا اونچا کرو. نبی کو بٹھایا گیا، بار بار لوگ بگڑ رہے ہیں، لیکن نبی بہت ہی آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور بیٹھے، پہلا اونچا کیا گیا، جب یہاں تک آیا نے لکڑی پھینک دی، اور یہاں گردن کے نیچے رائٹ سائڈ کے اوپر کبوتر کے انڈے کو آدھا کاٹو، اتنی بڑی مہر نبوت تھی ادھر چوم کے آنکھوں کو لگایا، سامنے مزید یا مولا یا نبی میں نے یہ بہانہ بنایا تھا مہر نبوت چومنے کے لیے. حضور بہت خوش ہوئی. اب سب جتنے بیٹھے اصحاب تھے سب نے ارادہ ظاہر کیا، لیکن مہر نبوت کسی کو نظر نہ آئی. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی، عام ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن احادیث میں ہے، سیرت النبی میں ہے. میں نے یہ بات اس لیے نکالی کہ رسول اللہ نے اپنے موت سے پہلے اس بات کے لیے کہ میرے اوپر کوئی کا قرضہ ہے تو آگے لے جاؤ. مسلمانوں میں کہیں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے میں ہے. یا وہ مرنے سے پہلے جماعت سے معافی مانگتا ہے، یا موت کے بعد مخی کمڑیا اناؤنس کرتے ہیں، فلاں آدمی خدا کی رحمت میں پہنچا اور اس نے موت سے پہلے معافی مانگی کہ میں نے کچھ بھی کسی کا گناہ کیا، ستایا، غضب کیا، تو مخی کمڑیا عرض کرتے ہیں آپ اس کو معاف کرو. تو جماعت کہتی ہے معاف. آہ کیسی اچھی چیز ہے، مسلمانوں میں یہ چیز نہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. تو موت کے پہلے ہم جماعت کے پاس معافی مانگتے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، اور اس سے کئی گنا معاف ہوتے ہیں. اور اے مومنوں، سچ مچ اگر اس نے آپ کا کچھ برا کیا ہے تو آپ اس کو ریئلی سچے دل سے معاف کر دو، لیکن پھر اپنے دل میں یہ بھی کہو، اے مولا اس آدمی کا اگر میں نے کچھ گناہ کیا ہے تو میں بھی معافی مانگتا ہوں. ہم یہ اناؤنس نہیں کرتے، لیکن اپنے دل میں کہو، اس سے معافی مانگ لو، تو آپ کو اپنی موت کے وقت آسانی ہو رہے. ہم اس کے بعد یہ تمام جو مجلسیں وغیرہ کرتے ہیں یہ سب پارسل اس کو ملتے ہیں. مولانا امام سلطان شاہ فرمایا کہ مرحوم کے پیچھے بہت درود پڑھا کرو، صلوات بہت پڑھو، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور مرحوموں کے لیے سب سے بڑا تحفہ صلوات کا ہے. صلوات کی بات نکلی تو میں آپ کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں. بھی چل رہے ہیں، کوئی آدمی ملا مشنری صاحب علی مدد، تو میں کیا کروں گا؟ مولا علی مدد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رام رام. وہ بھی کہتے ہیں رام رام. ہر سال ہر قوم کے اندر جب ہم کسی کو گریٹ کرتے ہیں تو وہ سامنے گریٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اے خدایا محمد اور اس کی آل پہ سلامتی ہو رہے. تو جب یہ محمد پہ سلامتی پہنچتی تو رسول اکرم ہم کو اس کی دعا دیتے ہیں، وہ ہماری سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. رسول اکرم کی لاکھوں، آج تک 1400 برس میں لاکھوں اہل بیت گزر گئے، یہ آل رسول نبی سے لے کے آج تک ان سب کے اوپر ہم صلوات درود بھیجتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ہمارے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. میرا کہتے ہیں سلامتی کی دعا مانگو دوسرے کے لیے تو تمہارے اوپر سلامتی اترے. صلوات پڑھا کرو، اور مرحوموں کے لیے خصوصی طور پہ ایک تسبیح ضرور نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے یا بزرگوں کے لیے جو گزر گئے ہیں، ان کو اس چیز کا عوض ملتا ہے. اور جب ان کو روحانیوں کو ان کی اولاد صلوات پڑھ کے جو ثواب دیتی ہے تو سامنے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. اس لیے دیندارو ہمارے مذہب کی جو باریکیاں ہیں، اپنے مذہب کے اندر جو قیمتیں ہیں، ان کا ضرور صدیق کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. موت کے وقت ہماری موت آسان ہوئے اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے. خیرات ضرور کرو، کیونکہ خیرات کرنے سے خدا بہت راضی ہوتا ہے. مگر اللہ رسول کا حق جو دسوند ہے اس پہ کبھی نیت بری مت کرنا، کیونکہ خدا تعالی نے ہمیں روزی دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس روزی میں سے اتنا تو مجھ کو واپس دے. حالانکہ سارا کچھ اس کا ہے، مگر ہمارا دل دیکھنے کے لیے ہمارے اوپر دسوند یا زکات یا خمس لازم کیا گیا. اور ہر زمانے میں ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تمہاری کمائی ہوئی روزی میں سے ایک سرٹن پارٹ جو ہے وہ خدا کے لیے یا مذہب کے لیے خرچ کیا جائے. دسوند ہمارے ایمان کو ٹکانے کے لیے بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے. جو آدمی دسوند نہیں دیتا اس کا ایمان برابر نہیں، جو آدمی دسوند نہیں دیتا اس کو برکت نہیں ملتی، جو آدمی دسوند نہیں دیتا اس کو دل کا سکون نہیں ملتا، جو آدمی دسوند نہیں دیتا آفت بلائیں اس کو پکڑ لیتی ہیں. کتنے پارٹ ہیں دسوند کے گنانوں کے اندر، خاص طور پہ پھر اصل کبیر دن ماں باپ کے تو انت اکھاڑے میں کتنے پارٹ ہیں. دسوند دیوے صدقے رہوے، حیران نہ ہو اسی. جو آدمی دسوند دیوے صدق سے، صدق کے مطلب اپنے ایمان سے رہے، پھر کہتے ہیں وہ کبھی حیران نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کی راحتیں چلی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں بھول ہو رہی ہے. ان چیزوں کا بہت دھیان رکھو. میں 1980 میں ادھر آیا تھا، ایک مہینہ ٹھہرا تھا شکاگو میں. اس وقت میں نے 35 واعظیں کی تھی ایک مہینے میں. ان واعظوں کو ڈھونڈ کے سنو، میں نے اپنے مذہب کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا ذکر اس میں کیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ میں نے یہ دسوند کے اوپر اور ہماری روزی کا کیا تعلق ہے، ہماری روزی اور دسوند کا جو تعلق ہے اس کے اندر میری ایک واعظ ہے کہ اگر روزی رزق میں برکت چاہتے ہو، اے مومنو، برکت کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ ملینر بن گیا ہوئے وہ برکت ہی ہے. برکت کہتے ہیں کہ جس میں خدا تعالی کی رحمت، سکون اور خوشی ہو گئے. ایک غریب آدمی، اس کو جب یہ برکت ملتی ہے تو آدھی روٹی کھا کے بھی وہ خوش رہتا ہے، تندرست رہتا ہے. بیماری بھی ایک سزا ہے، اور صحت و تندرستی خدا تعالیٰ کی برکتوں میں ایک برکت ہے. اس میں دسوند بہت امپورٹنٹ ہے. 3 وقت کی دعا اپنے مذہب کا ایک اصول ہے، اسی طرح سے دسوند ہمارے مذہب کے اصولات میں سے ہے. دسوند کا بہت خیال رکھو، حق کی روزی کھاؤ. میرا ایک تقیہ کلام ہے، میں آوازوں میں کہا کرتا ہوں، आधी रोटी खाओ मगर सुख दिखाओ, आधी रोटी खाओ मगर सुख दिखाओ। मालदार बनने के लिए दगा फरेब दौड़ धूप मत करो, वो चीज फना कर देगी। हमारी जिंदगी अजीर्ण अजीर्ण कहते मुश्किल कर देगी। आराम से रहो, सजग से रहो, सच्चे बन के रहो, किसी का हक हमारे पेट में न जाए। उसका दाना अपने पेट में अगर चला गया तो पेट फट जाएगा, यूं नहीं फटेगा, उसके फटने के तरीके हैं। रोजी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। घरों में झगड़े होते हैं, उसके अंदर भी हमारे गुनाहों की वजह है। आज इस वक्त जो वक्त जा रहा है हमारी कौम के अंदर, अटलांटा में भी मैं बोल के आया हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि गए 25 वर्ष में हमारी जमात के अंदर हमारी फैमिली लाइफ खराब हो रही है और मियां बीवी लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, माँ बाप को झगड़ते देखते बच्चे जो हैं दोनों में से एक को हेट करते हैं। बच्चे अपनी मर्जी के, अपनी तालीम के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जज कर लेते हैं कि इसमें माँ का कसूर है या बाप का है। बोल नहीं सकते बेचारे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे इन दोनों को झगड़ते देखकर एक को हेट करते हैं, या बाप को या माँ को। उनकी नजर में कौन ज्यादा जालिम है वो तय कर लेते हैं। अपनी जिंदगियों को हराम मत करो। हमारे मजहब के खिलाफ है ये कि हमारे मियां बीवी लड़ते हो। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमको तो मोहब्बत सिखाई गई। अरे अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करो। ऐ मोमिना, मैंने आपको कुछ गर्म बातें भी की, ठंडी बातें भी की। मौला ने मुझे मिशनरी बनाया इसलिए कि मैं जमातों को अपना मजहब सिखाऊं। आपस में मोहब्बत रखो। एक मैं और बात कहता रहता हूं, दो दफा कही जमातों के अंदर, कि जिस घर में, जिस फैमिली में औरत की इज्जत नहीं, औरत से मतलब खाली बीवी नहीं, बेटी औरत है, बहन औरत है, माँ औरत है, चाची औरत है, दादी नानी औरत, किसी भी रूप में औरत है, जिस फैमिली में, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, उस घर में कभी बरकत नहीं आएगी। औरत की इज्जत करो। माँ, बहन, बेटी, बीवी, मासी, ताई, जो कुछ भी है, औरत को खुदा ताला ने नरम बनाया है, हलीम बनाया है। दुख उठाने वाली औरत ना दुख उठा सकती है, मर्द उसका आधा दुख भी नहीं उठा सकता। लुबरी के वक्त जो औरत को दुख मिलता है और जैसे ही बच्चे का मुंह देखती है वो तो सारा दुख भूल जाती है, ये खुदा की शान है। औरत की बड़ी इज्जत करो। और औरत को भी ये लाजिम है कि खुदा ताला ने रसूल पाक फरमाते हैं कि मर्द तुम्हारा जो शोहर है वो तुम्हारा मुर्शिद है। शोहर को मुर्शिद कहा है, यानी खुदा ताला ने तुम लोगों को जो इस्मत दी है शादी के वक्त अपनी इज्जत आबरू शोहर को दे देती हो तो फिर उसको वापस मत मांगो। तुमने अपनी आबरू इस्मत दे दी, उसकी कदर करो, शोहर की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, सस सौरा की इज्जत करो। ये जो जिंदगी के शोबे है, जिंदगी के हमारे रिश्तेदारियां हैं, ए मोमिनो, ये हमारे मजहब की तालीम है कि हम हर हालत में अगर कोई शोहर है तो वो बेहतरीन शोहर है, बेटा है तो बेहतरीन बेटा है, भाई है तो वो बेहतरीन भाई है, इसी तरह से बीवी है या माँ है, किसी भी कंडीशन में जो पोजीशन हमारी है उसमें बेहतरीन हालत में रहो। ये हमारा मजहब है। और ये सारी की सारी चीजें जो है ना हमें मौत के वक्त तंग करेंगे या मौत के वक्त हमें फायदा देंगे। इसलिए हमारे पीरों ने हमको यह कहा हुआ है, मौत को याद करो, मरना है रे जरूर जुग माए चेती में चाल, होशियार चल के कि गुनाह ना हो मैं। ए मोमिनो, सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, मौला गुना से बचने की तौफीक दे, नेकी करने की तौफीक दे, अपना फरमान बरदार बनाए, दसवन सुकृत में पढ़ा रखे, इबादत का शौक देवे, आफत बलाएं दूर करे, नदियां बुराइयां दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, आपके नवाजिशें देवे, अपनी नेमत की, अपनी रहमत की, अपनी बख्शिशों की, आपके रोजी रिज़्क़ को आसान करे, आपकी आल औलाद को मोमिन बनाए। सुखिया बात है ऐसे।
Thank you.